بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم جنوری 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ جن کی آخری آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب أم بعيد. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة جن کا یہ نصف آخر ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. پہلی 15 آیات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. بیچ میں تھوڑا سا وقفہ ضرور آیا اور وہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بلند اور رفیع مقام ہے اور آپ کی جو شانیں کو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے ان میں سے بعض کا تذکرہ ہوا. سورہ اعراف کی 2 آیات کو میں نے اس معاملے میں بنیاد بنایا تھا اور وہاں سے جو رہنمائی ملتی ہے کوشش کی تھی کہ وہ آپ تک پہنچ جائے. اور اسی میں پھر یہ بات بھی آئی کہ سچے امتی کون ہیں اللہ کی نگاہ میں. 157 آیت جو ہے سورہ اعراف کی اس میں 4 خصوصیات بیان ہوئی ہیں. اور اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی قرار پائیں. لیکن ایک یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سچا امتی سمجھ رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, اللہ کی نگاہ میں کون ہے ہمیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے. ہماری سوچ ہمارا فکر یہ کامل نہیں ہے, بلکہ ظاہر بات ہے کہ وہ سبجیکٹو فیلنگز ہوتی ہیں. ہر شخص کا اپنا ایک تصور ہے. ہمارے لیے تو اصل رہنمائی قرآن و سنت ہے، وہاں سے کیا رہنمائی ملتی ہے وہ ہے کہ جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ چنانچہ وہ موضوع رہا، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ الحمدللہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اب اس پر اس کا اعادہ کرنے کا اس وقت خیال نہیں، صرف تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ آج سے ہم پھر آگے سورہ جن کا جو مطالعہ ہے، بقیہ حصہ، ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ پہلی 15 آیات میں جنات کا ایک واقعہ کہ جو انہیں موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کو سننے کا، اور اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے، اور نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ وہ اس کے علم بردار بن گئے کہ اب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صداقت جو ہے اس کی گواہی دیں اپنی قوم میں، اور قوم کو بھی دعوت دیں کہ عجیب داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی اس پکار پر لبیک کہو، آگے بڑھو۔ اور گویا یہ مشرکین عرب سرداران قریش کے لیے انہیں ایک آئینہ دکھایا گیا ہے کہ جنات کی جماعت نے قرآن کو سنا تو ان کا دل پگھل گیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کتنے برسوں سے تمہیں قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ نہیں پگھلتا۔ بہرحال اس کے بعد پھر اگلا جو سلسلہ بیان ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، آیت نمبر 16۔ پہلی آیت سے اس کا سلسلہ جو ہے مضمون جڑتا ہے، قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ، اے نبی فرما دیجئے کہ یہ بات میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اسی کو دوبارہ یہاں جوڑیں گے، کیا وحی کی گئی؟ کہ وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر لوگ ہوتے الطَّرِيقَةِ پر، صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر، جس کے لیے قرآن مجید کی اور اصطلاح کیا ہے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ رسول وہی راستہ بتانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے، اور انسان کی سوچ، اس کا فکر، وہ بھی صحیح راہ پر رہے اور اس کا عمل بھی صحیح راستے پر رہے تو پھر وہ جنت تک پہنچے گا اس سیدھے راستے پر چل کر۔ تو وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، تمام رسولوں نے اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے، اور کامل ترین اس معاملے میں رہنمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل رہی ہے، اور رسولوں کو بھیجا جاتا تھا کہ لوگ اگر اس طریقے کو اختیار کر لیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی اصل، تو جو اجر و ثواب ہے وہ تو آخرت کا ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب اچھی طرح سے سیراب کرے گا، خوب پلائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہر دور میں آپ کو معلوم ہے کہ خوشحالی اور سیرابی کے لیے جو بڑی بنیادی بات تھی کہ وہاں پانی وافر ہو، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا تھا عربوں کے ہاں، وہاں تو کوئی مستقل دریا ہے ہی نہیں، سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ کہیں کہیں کوئی چشمہ ہے اور وہی ذریعہ ہے، تو اس کے لیے یعنی خوب پانی کسی کو ملے، فراواں ملے، اچھا میٹھا پانی ملے، تو یہ خوشحالی کی گویا کہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سیراب کرے گا، اپنی نعمتوں کی بارش برسائے گا، مفہوم یہ ہے۔ اس کا اصل بینیفٹ تو آخرت میں ملے گا، رسولوں کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کو اگر اختیار کیا گیا، فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، اور وہی اصل کامیابی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، یہ تو تم امتحان گاہ میں ہو، لیکن یہاں بھی اللہ تمہیں خوشحالیوں سے نوازے گا۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور یہ ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ یہاں کی جو خوشحالیاں وغیرہ ہیں یہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آزماتا بھی ہے، جس کو زیادہ دیا ہے اس کی آزمائش سخت ہے۔ چنانچہ ایک طرف ضرورت بھی ہے، انسان جو ہے وہ اس پر ظلم نہ ہو، اس کو بیسک نیسیسٹیز مل جائیں، بنیادی حقوق اس کو ملتے ہوں، اگر نہ ہوں کسی معاشرے میں تو وہ معاشرہ تو جو ہے وہاں کے لوگ ڈیفینیٹلی ذہنی طور پر عدم توازن کا شکار ہو جائیں گے، وہ نارمل حالت نہیں رہے گی، اب نارمل کیفیت ہو جائے گی، جہاں حقوق نہیں مل رہے، جہاں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، جہاں انہیں بیسک نیسیسٹیز حاصل نہیں ہیں، اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کچھ طبقات ہیں جو ساری دولت پر قابض ہیں، انہیں دولت کا ہیضہ ہو چکا ہے، لیکن وہ اور سمیٹ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ عام لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں، خط غربت کے نیچے، تو یہ ایک اب نارمل صورتحال بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، انہیں ان کی ضروریات ملیں گی، ان کے حقوق ملیں گے، ایک نارمل صورتحال ہوگی، نعمتوں کی بارش ہوگی. لیکن یہ بھی سمجھ دو کہ وہی نعمتیں پھر آزمائش بھی بن جاتی ہیں. جب زیادہ دولت آ جاتی ہے تو انسان کے لیے صراط مستقیم پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر گناہوں کی طرف جو ہے وہ اس کا جو ہے لپکنا، وہ اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آزما بھی رہا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے، اس کی یاد سے اعراض کرے گا، پہلو تہی کرے گا، اس سے غفلت برتے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ اسے چلائے گا، ڈال دے گا چڑھتے ہوئے عذاب میں. ان نعمتوں کی وجہ سے اگر پھر ڈی ٹریک ہو گئے اور اس میں حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دی اور گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے تو پھر اپنی عاقبت برباد کرو گے. اسی لیے ایک اسلامی معاشرے، ایک مسلمان معاشرے میں جو بہت اہم چیز ہے جس کو ہم عام طور پر اگنور کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں مسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو وہ جو خوشحالی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے وہ ہی بگاڑ دے گی معاشرے، بگاڑ آتا ہے. اور اگر نہی عن المنکر کا اہتمام نہیں ہوگا تو پھر تباہی اور بربادی لازماً آتی ہے، بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے معاشرہ، بگڑتے بگڑتے وہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اس کو روکنے والی شے کیا ہے؟ نہیں عن المنکر. ایک مسلمان معاشرے میں یہ کام، ایک طبقہ ہو، ایک مؤثر طبقہ ہو جو لوگوں کو منع کرتے رہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو دین کے تقاضوں کے منافی ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ فحاشی اور عریانی جو ہے اس کے سداب میں تم بہہ چکے ہو، یہ تو ابلیس کا اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے انسان کو ناکام بنانے کے حوالے سے، پٹری کے سے اتارنے کے حوالے سے. یہ جو سودی معیشت جو ہے وہ تم نے اختیار کر رکھی ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہو، انہیں ناراض ہی نہیں کر رہے، ان سے جنگ مول لے رکھی ہے. یہ اگر نہیں بتائیں گے تو معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشحالی اور فراوانی آئے گی اس کا ایک غلط نظریہ نکلنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے احادیث میں اس نہی عن المنکر، خاص طور پر منکرات سے، گناہوں سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا، جو حرام چیزیں ہیں، ان سے روکنا، باز رکھنا، اس کی تلقین کرنا، لوگوں کو سمجھانا، اس کی بہت اہمیت آئی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مثال دی کہ ایک سمندری جہاز ہے، کچھ لوگ نچلے حصے میں ہیں، کچھ اوپر والے حصے میں سوار ہیں، اور جو نیچے والے ہیں انہیں جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ پانی لے کر آتے ہیں، تو اوپر والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بار بار آتے ہیں، پھر پانی لے کے جاتے ہیں، ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، پانی بھی گراتے ہیں. فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس صورتحال کو دیکھ کر نیچے والے یہ طے کر لیں کہ کیوں نہ ہم جہاز کے پیندے میں ہی کوئی سوراخ کر کے اور یہاں سے پانی اپنے لیے نکال دیں، تو اگر انہوں نے یہ ایسی حرکت کی تو ڈوبیں گے وہ بھی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے. لہذا ان کا اوپر والوں کا کام یہ کہ ان کا ہاتھ روکیں، انہیں باز کریں، انہیں منع کریں کہ یہ تو تم ہلاکت کی طرف دے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اور اگر وہ نہیں روکتے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، اور ان کو باز نہ کریں اس غلطی سے، تو پھر ڈوبیں گے، تو سب کے سب ڈوبیں گے، پھر پورا معاشرہ تباہ و برباد ہوگا. لہذا یہ نہیں ہے ان منکر کا کام اس معاشرے کی سلامتی کے لیے، کسی بھی مسلمان معاشرے کی سلامتی کے لیے اہم ترین ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسی سے آج کل ہمارے دینی طبقات بھی جو ہیں وہ غافل ہیں. بلکہ ایک المیہ اور بھی ہے، اور وہ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ جب ہم الیکشن پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں تو پھر عوام کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اپنی اصلاح کرو. گلی گلی میں جوا چل رہا ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، اور فحاشی اور عریانی کا سیلاب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. عورتیں جو ہیں وہ اپنے لباس کو مختصر سے مختصر کرتی ہی چلی جا رہی ہیں. انہیں روکنا، انہیں خبردار کرنا، انہیں بتانا کہ دینی اعتبار سے کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہیں عوام سے ووٹ لینے ہوتے ہیں. چنانچہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو ہیں، عوام تو چاہتے ہیں اسلام، ان کے اندر تو دین ہے، ان کے اندر ایمان معجزن ہے، بس ایک اوپر والا طبقہ اس کو ہٹا دو. تو اس سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. معاشرہ تو آگے سے آگے جا رہا ہے، بک بک ٹر دوڑ رہا ہے، بدترین جو برائیاں ہیں، منکرات ہیں، اس کے اندر آگے سے آگے جا رہا ہے، اور پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. تو یہ فراوانی بھی اللہ عطا کرتا ہے. جب کوئی قوم اللہ کے دین کو نافذ کرے تو خوشحالی بھی آتی ہے، اللہ کی نعمتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ آزمائش بھی بنتی ہیں، اور اس میں اہم ترین کام پھر ہوتا ہے دینی طبقات کا کہ وہ نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے رہیں پوری قوت کے ساتھ. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جس نے اعراض کیا اپنے رب کی یاد سے، ذکر سے. سب سے بڑا ذکر تو اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ہے، کوئی توجہ نہیں ہے اس میں، کیا احکامات ہیں، کیا اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، اس کو تو اٹھا کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اسے چلائے گا اور ڈالے گا ایک ایسے عذاب میں کہ جو مسلسل اس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا، چڑھتا ہوا عذاب. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ بات بھی وحی کی گئی ہے میری جانب، اے نبی یہ فرما دیجئے کہ تمام مسجدیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں. ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے کل روح زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. پوری زمین پر اللہ ہی کے لیے سجدہ ہونا چاہیے، اور یہ زمین جو ہے اس میں جہاں چاہیں مسلمان جس جگہ بھی مناسب جگہ سمجھیں وہاں پہ مسجد تعمیر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں پر کسی ایسی جگہ سفر میں ہیں کہ وہ مسجد نہیں ہے تب بھی کسی بھی جگہ نماز پڑھ لیں گے، ان کی نماز قبول ہو جائے گی. تو ایک تو اس اعتبار سے کل زمین اللہ کی زمین ہے، اور اللہ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، اور اس کا صحیح اطلاق اس وقت ہوگا جب کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم ہوگا. لیکن بہرحال جو مساجد ہیں بھی، جو معبد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وہ کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ صرف اللہ کو پکارنے کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، جو خالق و مالک ہے پوری کائنات کا. تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو دیکھنا اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا اللہ کے ساتھ. تدعو مع اللہ فرمایا گیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا. واحد کائنات کی وہ قوت کہ جو تمہارے لیے دعائیں تمہارے سننے والی ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والی ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ذات، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو مستجاب الدعوات ہے، وہ ایک ہی، اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا اپنی مدد کے لیے اور اپنی حاجت روائی کے۔ یہ توحید کا حاصل ہے، نچوڑ ہے توحید کا۔ ایک رب کو مانتے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ ہے، صرف اسی کو پکارو۔ سورہ فاتحہ ہر مسلمان دن میں کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ جو بھی پنج وقتہ نمازی ہے وہ اگر دیکھیں تو صبح سے رات تک سورہ فاتحہ کو 50 مرتبہ دہراتا ہوگا۔ اس کی مرکزی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد ویاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی واحد مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ یہ مشرکین عرب جو تھے یہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن حاجت روا سمجھتے تھے اپنے ان بتوں کو، کائنات کے خالق اور مالک کی حیثیت سے خوب انہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ ہی ہے، ان بتوں نے نہیں پیدا کیا اللہ اس کائنات کو، یہ ہمارے خالق نہیں ہیں۔ اتنے بے وقوف نہیں تھے وہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے یہی ہمارے خالق ہیں اور معبود ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی ان مشرکوں سے پوچھئے ذرا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا، لازمن کہیں گے اللہ نے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کے جو ہے ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، بتوں کے آگے چڑھاوے ان سے چڑھائے جا رہے ہیں، منتیں ان سے مانگی جا رہی ہیں، اولاد ہو رہی ہے تو وہاں جا کر چادر چڑھا رہے ہیں۔ یہ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو توحید کا حاصل یہ کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، کل اختیار کا وہ مالک ہے، اس نے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو ان المساجد للہ، اور اگر مساجد میں اس کے برعکس تعلیم دی جا رہی ہو تو پھر ظلم عظیم۔ مساجد کے اندر صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے، یہاں سے ہی یہ چیز سیکھنی ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف ایک۔ فلا تدعوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا ہے، ایک طرف اللہ کو بھی پکار رہے ہو دوسری طرف کسی اور کو بھی پکار رہے ہو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ بات بھی وہی کی گئی ہے، اے نبی فرما دیجئے کہ جب کھڑا ہوا ایک اللہ کا بندہ، یدعوہ اس کو پکارنے کے لیے، ایک ہی اللہ کو پکارنے کے لیے جب ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، مکی دور ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن جب آپ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ایک اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے، اس کے آگے جھکنے کے لیے، کادو یکونون علیہ لبادا، تو لوگ اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ اس پر پل پڑتے ہیں، یعنی ہجوم کرتے ہیں ان پر کہ جیسے ابھی چیر پھاڑ دیں گے، قتل کر دیں گے، غم و غصے کا یہ عالم ہے، اور جو ہے وہ شدید قسم کے ان کے اوپر ہیجان طاری ہے۔ جرم کیا ہے اس کا؟ وہ اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے؟ صرف ایک اللہ کو پکار رہا ہے، اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ایک اللہ کی طرف پکارنا اور ایک رب کو ہی بس معبود سمجھنا، یہ انہیں گوارا نہیں، تو آپ کو قتل کرنے کے در پہ۔ یکونون علیہ لبادا، اور انما ادعو ربی، فرما دیجئے کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے ہی رب کو، میں اسی کو پکار رہا ہوں جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے، اسی نے مجھے شرف انسانیت بخشا ہے، تو میں تو اسی کو پکاروں گا۔ ولا اشرک بھی احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ان کو بھی شریک کرو، لات منات، حزہ اور عزہ اور حبل، میں ان میں سے کسی کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، یہ تمہارا کچھ بھلا اور برا کچھ نہیں کر سکتے، اختیار رکھتے ہی نہیں. یہی قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے، کسی اور کو اختیار دیا ہی نہیں اللہ نے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اپنی حکومت اپنے اختیار میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا. بڑے سے بڑا فرشتہ بھی ہے، وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے، وہ ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا. رسول ہیں، وہ اللہ کے احکام کے پابند. قل انما ادعو ربی، یہ جو تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو رہے ہو تو جرم کیا ہے میرا؟ جرم یہی ہے کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، یہ جرم ہے. ولا اشرک بی احدا، ہاں یہ جرم ہے تمہارے نزدیک کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہاری کسی برائی کا اختیار رکھتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکوں، اور نہ تمہیں راہ راست پر لانے کا اختیار مجھے حاصل ہے، میں تو صرف دعوت دے رہا ہوں. میں اختیار کا مالک ہوں ہی نہیں، میرے ذمے یہ کام لگایا گیا وہ میں کام کر رہا ہوں، باقی اب تمہاری اپنی سوادید ہے یا اللہ کی توفیق ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور اے نبی آپ صاف فرما دیجئے کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے مقابلے میں. اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے احکامات کے خلاف چلا، اس کے ساتھ شرک کیا، تو کوئی مجھے اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ، کوئی زمین کوئی آسمان مجھے پناہ نہیں دے گا اگر میں نے اپنے رب کے خلاف کام کیا، اس کی نافرمانی کی، کوئی نہیں بچا سکے گا مجھے. اس لیے کہ کل اختیار تو ہے ہی اسی کا، یہ ہے وہ توحید کا پیغام. الا بلاغا من اللہ ورسالات، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پیغامات ہیں وہ پہنچانا وہ میرے ذمے ہے، میں خود خدائی کا مدعی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں ایک کام میرے ذمے لگا ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالات، اللہ کی طرف سے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں پہنچا دوں، اور اس کے تمام جو پیغامات ہیں، جو بھی وحی آ رہی ہے، وہ تم تک پہنچا دوں، اور یہ میں کام کر رہا ہوں. اب اس پر تم سیخ پا ہوتے ہو تو ہوتے رہو، مجھ پر تشدد کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ بھی تمہیں اختیار ہے. اور باپ کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا مکے کے دور میں، ایک مرتبہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور ابو جہل نے ایک شخص کو جو بہت ہی شریر انسان تھا اسے حکم دیا، اور وہ اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی جو ہے بہت بڑے سائز کی ہوتی ہے، وہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دی، اور آپ کے لیے سانس لینا دوبر ہو گیا، شدید کیفیت تاری ہوئی، اور پھر جو ہے اس کو اب آپ کے جانسار جو تھے انہوں نے بچایا نکالا. تو بے شمار واقعات ہیں. تو تم جو بھی کرو، بہرحال مجھے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور میں خود پابند ہوں اس کا، میں ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتی ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو وہ سن لے کہ اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے اور وہ رہے گا اسی میں ہمیشہ ہمیشہ. اس وقت تمہیں آپشن تو ہے، میں اللہ کے پیغام پہنچا رہا ہوں، نہیں مانتے نہ مانو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں چھوٹ جاؤ گے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا کوئی نہیں سکے گا. یہ ابھی سن لو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اس وقت اگر چھوٹ ہے تو آئندہ بھی چھوٹ ہوگی. کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ میدان حشر کی حاضری میں تو نہیں جاؤں گا، وہاں میں تو کسی غار میں کھو میں چھپ جاؤں گا، اس کا کوئی امکان نہیں، اس کو ذہن سے نکال دو. جس کو بھی اللہ نے یہاں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اسے وہاں حاضر ہونا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اور پھر وہی ہوگا جو رب چاہے گا. اور وہاں پر جن لوگوں نے اللہ کے اس ان احکامات کی اور اس وحی کی، قرآن کی باتوں پر جو ہے انہوں نے یقین نہیں کیا اور ان پر مطابق عمل نہیں کیا، ان کے لیے ہے نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جہنم کی آگ ہوگی اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. ابھی تو جھٹلا رہے ہیں، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، کوئی جنت تو دوزخ نہیں ہے، سب ایسے ہی ڈراوے ہیں خالی خولی. فرمایا کہ جب یہ دیکھیں گے اس کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو پھر وہ جان دیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون ہیں کہ جس کے حمایتی بس گنتی کے ہی ہیں. مکی دور میں آپ کو معلوم ہے جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والے چند تھے، باقی تو پورا مکہ مخالف تھا. ابو جہل کو اس پر بڑا ناز تھا کہ میری چوپال بہت بڑی ہے، میری بیٹھک میں سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تو چند افراد ہیں، ان میں بھی زیادہ غلاموں کے طبقے سے ہیں. اسے بڑا مان تھا، بڑا غرہ تھا، میں بڑا چودھری ہوں، تو یہ سب جو ہے یہ نشہ وہاں اتر جائے گا. اس دن صاف پتہ لگ جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں، کس کی چوپال کمزور ہے، کس کے حمایتی کم ہیں. وہاں کوئی کسی کا پرسا نحال نہیں ہوگا، اور کم ہے گنتی کے اعتبار سے، اور کون ہے اس کے مقابلے میں جس کی اللہ کے ہاں وہ عزت افزائی ہوگی کہ سب رش کریں گے. قل ان ادری قریب ما توعدون، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے ایک معین مدت طے کر رکھی ہے، یعنی فاصلے پر ہے، دور ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا. وہ قیامت آنی ہے، میدان حشر میں ہوگے، کھڑے ہوگے، یہ سارے معاملات ہونے ہیں، لیکن کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا. اور منکرین جو تھے، مخالفین، ان کے پاس ایک ہی وہ ہتھیار تھا، اچھا اگر یہ صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو تو بتاؤ کب ہوگا، ٹائم ٹیبل دو اس کا. وہاں صاف جواب دیا جاتا تھا کہ اس کا مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ میرے رب کو پتا ہے. البتہ ہونا ضرور ہے، تو آپ صاف کہہ دیجئے میں نہیں جانتا ان باتوں کو، میں تو تمہیں پیغام دینے آیا ہوں. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا تو وہی ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب میں سے کسی پر کوئی شے ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول، ہاں جن کو وہ پسند کر لیتا ہے رسول کے طور پر، یعنی غیبی حقائق اس کائنات کے ان سے کوئی باخبر نہیں ہے. کل علم غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن انسانوں میں سے جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ رسول بنا کر بھیجتا ہے تو غیب کی کچھ چیزیں ان پر کھولی جاتی ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج عطا ہوا تو بہت سے جو ہے مشاہدات ایسے کرائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کو دینی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. تو کوئی اس کے غیب سے واقف نہیں ہے، مگر یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود رسول بنا کر اور اس کی یہ ذمہ داری لگائے تو اس پر کچھ نہ کچھ غیب کی چیزیں جو عام آدمیوں کے لیے غیب ہیں ان میں سے بعض چیزیں اس پر کھول دی، ان پر کھولی جاتی ہیں. ہر نبی اور رسول کو بھی غیب کا علم دیا گیا، لیکن وہ محدود تھا. کل غیب کا علم صرف اللہ کے پاس. ہر نبی اور رسول کو اس کے مرتبے کے مطابق اور اللہ کی اپنی مشیت کے مطابق اللہ نے جتنے غیب سے نوازنا چاہا نواز دیا، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ، ان کے لیے ہے، لیکن کل غیب صرف اللہ کے پاس. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو پھر اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے ایک چوکیداری کا نظام کو، رسدا، یعنی جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھی ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی کسی طرح کی اس کے اندر آمیزش کوئی نہ کر سکے، کوئی شیطانی قوتیں. اللہ کی طرف سے جو بات وحی کی جا رہی ہے اور وہ کہاں سے چلی ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، 100% وہ خالص شکل کے اندر، کوئی پولوشن کے بغیر، کسی قسم کے اضافے کے بغیر، اضافے یا کمی کے بغیر وہ پہنچنی ہے. اس کا اللہ نے پورا اہتمام کیا ہوا ہے. جو کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی آمیزش ہے ہی نہیں. کسی سے پورا نظام اللہ نے اس کے لیے وضع کر رکھا ہے چوکیداری کا. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھے کہ کیا انہوں نے پہنچا دی ہیں اپنے رب کے پیغامات. اللہ تعالیٰ یہ بھی جائزہ لیتا ہے، رسول کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے کہ وہ ان تمام پیغامات کو پہنچائے. رسول کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ فلاں بات میں نے کہی تو بڑی شدید مخالفت ہو جائے گی، ہوتی رہے، اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، یہ میری جان کے درپے بھی ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ رسول کی ذمہ داری ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی نازل کیا گیا ہے نبی آپ کی طرف بس پہنچا دیجئے پورا پورا. اور اللہ یہ دیکھتا بھی ہے اور رسولوں سے پوچھا بھی جائے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، یعنی قوموں سے بھی حساب ہوگا، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی کہ نہیں. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ جان دے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں اس سب کا جو ان کے پاس ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے گن رکھا ہے ہر چیز کو گنتی کے اعتبار سے، ہر شے کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے اور ہر شے جو ہے اس کے علم کے اندر موجود ہے، چاہے وہ کم ہے یا زیادہ، ہر شے اس کے حیط علم کے اندر ہے، اس کے دائرے کے اندر ہے، کوئی شے اس سے باہر نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سورہ جن کا بیان یہاں پر مکمل ہوا، الحمدللہ. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک دو ایشوز ہیں. انڈین پرائم منسٹر جو ہیں مودی صاحب، ان کا بھی حال ہی میں دورہ ہوا ہے اور وہ براہ راست نازل ہوئے ہیں جاتی امرہ پہ، ہمراہ کہیں یا امرہ جو بھی علاقہ ہے، بڑا پراسرار قسم کا ایک دورہ تھا اور بظاہر ایسا شو کیا گیا تھا جیسے وہ پری پلانڈ نہیں تھا، بس ایک اتفاقی معاملہ ہوا. بہرکیف یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس سے پیچھے کوئی مشاورت نہیں ہے اور خالص خاندانی سطح پر ایک ملاقات گویا کہ ہوئی ہے، جو بڑی یونیک سی بات ہے کہ دو ملک جو آپس میں ہیں، بڑے دشمن ہیں، اور خاص طور پر مودی کی جو ہے وہ پاکستان دشمنی جو ہے وہ بار بار اس کے رب و رہجے سے ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ چھپا ہی نہیں سکتا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس طریقے سے ان کا جو آ جانا ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے، ان ایکسپیکٹڈ. نہ تو وزارت خارجہ کو اس کی کوئی اطلاع تھی اور نہ سیکورٹی ایڈوائزرز جو ہیں ناصر جنجوعہ، ان کو انوالو کیا گیا. بہرحال تو کہاں یہ تھا کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اب وہ خاندانی سطح پر گرم تعلقات اور گرم جوشی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو کیا ہندو کی سوچ بدل گئی ہے؟ اصل سوال یہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک اسٹریٹجی کا معاملہ ہے، ایک تدبیری معاملہ ہے. جو شدید نفرت ہے انہیں اور پاکستان، خاص طور پر پاکستان کے وجود کو وہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں قطعاً کوئی کمی نہیں آئی. طریقہ کار مختلف ہو گیا ہے، عزائم یقینی طور پر ان کے اندر تبدیلی نہیں ہے. ابھی پریس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ بی جے پی کے جو نیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، رام مدھاون کچھ نام ہے ان کا، تو ایک کوئی صحافی انٹرنیشنل لیول کا ان سے انٹرویو کرنے گیا، تو وہاں دیوار پر جو اس نے انڈیا کا نقشہ دیکھا تو اس میں نہ تو پاکستان کو الگ چھو کیا گیا تھا نہ بنگلہ دیش کو، بلکہ انڈیا کے نقشے کو انہوں نے پورا اس سارے کو انڈیا قرار دیا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ بات اس نے نوٹ کی اور اس نے پوچھا، تو انہوں نے کنفرم کیا اس شخص نے جو بی جے پی کا نیشنل جنرل سیکرٹری ہے، اہم شخصیت ہے ان کی، کہ ہم تو اکھنڈ بھارت کے قائل ہیں، وقتی طور پر بر صغیر کے حصے بکھرے ہوئے ہیں، پھر یہ یونائٹ ہو جائے گا، پھر ایک متحد ہو جائے گا، ہم اسی کے خواب دیکھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ کیا جرمنی دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا، اور پھر دیکھیں دیوار برلن بالآخر گر گئی۔ وہ اس تقسیم کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے درمیان بھی یہ دیوار گر جائے گی، البتہ ہم نے اب یہ طے کیا ہے، یہ ہے اس کی بات، کہ ہم ایسا قوت سے نہیں بلکہ پیار محبت اور افہام و تفہیم سے کریں گے۔ مودی کا دورہ یہ جو ہے، یہ بھی گویا کہ اسی پلان کا حصہ ہے۔ اس سے مجھے وہ یاد آئی بات کہ یہ جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، سونیا گاندھی نے ایک مرتبہ پاکستان کا وزٹ کیا تھا، بہت پرانی بات ہے، جب راجیو گاندھی جو ہے وہ وزیر اعظم تھا اس زمانے میں، اور اس نے آ کے کراچی گئی وہاں اور کافی دن رہی غالباً، آ کے جو اس نے واپسی پہ بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم پاکستان کو ثقافتی طور پر فتح کر چکے ہیں، اور کیا ہے ثبوت اس کا کہ کراچی کے ہر گھر میں میں نے دیکھا ہے کہ انڈین موویز چلتی ہیں، اور بڑے اہتمام سے اور پابندی سے دیکھی جاتی ہیں۔ تو گویا کلچر تو پاکستان والوں نے ہمارا اختیار کر لیا ہے، کلچرلی ہم نے ان کو شکست دے دی ہے، ہم فتح یاب ہو چکے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے انداز سے ہم مسلسل آگے کا سفر کر رہے ہیں، اسی کلچر کو فروغ دینے میں ہم اور آگے جا رہے ہیں، لہذا ان کی امیدیں بن رہی ہیں پوری طرح کہ یہ دیوار ایک دن گر جائے گی۔ عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ہمارے اندر اور مسلمانوں کے اندر، ہماری شادیاں کس انداز سے ہوتی ہیں، سارے ہندوانہ جو ہیں وہ رسومات ہیں، اور سوچ بھی اصل میں اب سوچ کیا ہے، اب ہندو بھی اس طرح کا ہندو نہیں ہے، سیکولر سوچ، جب ٹوٹل سیکولر سوچ ہو جائے اور ہماری پوری حکومتی مشینری، ہمارے تمام تعلیمی ادارے، یہ یونیورسٹیاں اور یہ بڑے بڑے، یہ سب کے سب سیکولرزم کے پرچارک کر رہے ہیں بھرپور طور پر، اور ظاہر بات ہے کہ شیطانی قوتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، وہ ہمیں منظور ہے، لیکن سیکولر قوتوں کے خلاف بیان نہیں ہم دے سکتے، اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ منظور ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آہستہ آہستہ، اگر وہ راجیو گاندھی کی بیوی نے اس وقت کہا تھا اور یہ بات کم سے کم 20 سال پرانی ہے، تو اب اس پہ اور آگے جا چکے ہیں، اور اب گویا وہ اس اسٹریٹجی کے اوپر ہیں کہ یہ خود بخود گر جائے گی، مسلمان پاکستان کا وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اوور آل اللہ تعالی ہمیں اس انجام میں بد سے محفوظ رکھے، اور ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا تھا اس کے منطقی تقاضے کیا تھے، کیا ہونا چاہیے تھا اس ملک کو، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں پہنچایا ہے، اور کس چیز کو ہم جو ہیں وہ اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا المیہ۔ دوسرا ذکر میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں افغان طالبان کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ روس کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے، پہلے تو ایک خبر سی آئی تھی، پیوٹن کی ملاقات ہوئی ہے جو امیر ہیں اس وقت طالبان کے، ملا اختر محمد منصور، بہرحال یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی رابطہ ہوا ہے ان دو کے درمیان، افغان طالبان اور رشیا کے درمیان، جس کا ظاہری طور پر تو امریکہ نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ افغانستان ہمارا ساتھ کا ملک ہے اور بہت اہم ہے، اور ہماری ایک لمبی تاریخ اس کے ساتھ رہی ہے، تو طالبان یا افغانستان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں بالکل واضح طور پر سامنے آ جائیں، اور اس صورتحال کو پھر ہم دیکھیں کہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے۔ پہلی بات جو سب سے بڑی حقیقت ہے کہ مٹھی بھر اور ورچولی نہتے طالبان، یہ طالبان افغانستان کی بات ہو رہی ہے، یہ ٹی ٹی پی کی بات نہیں ہو رہی، لفظ طالبان کا چونکہ اشتراک ہے اس لیے اس سے غلط فہمی نہ ہو جائے گی، مٹھی بھر اور ورچولی نہتے طالبان کو تاحال امریکہ اور نیٹو مل کر بھی شکست نہیں دے سکے۔ ایک یہ وہ بات ہے جو ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مذاکرات کی میز پر بیٹھو اور پاکستانی حکومت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان کو بٹھاؤ، تو مذاکرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی قوت ہیں جن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، ان کو بٹھاؤ، وہ تو بیٹھنا نہیں چاہ رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ بیٹھیں ان کے ساتھ۔ یہ نیچے لگنے والی قوت، برابر کی بھی نہیں، نیچے والی قوت۔ نمبر ایک یہ بات طے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال یہ صرف اور صرف اللہ کی غیبی تائید سے ممکن ہوا ہے، ورنہ کوئی اور اس کی ریزن کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ تائید ہمیں کیوں حاصل نہیں ہے؟ سوال تو یہ، وہ بھی مسلمان ہیں، بھی مسلمان ہیں، وہ اللہ کے سچے وفادار ثابت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کائنات کی بڑی قوت کل قوت ہے یہ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں لیکن شاید اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن بہرحال ایمانی حقیقت تو یہی ہے۔ ہم اگر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو کیا ہم کمزور ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں شکست ہو سکتی ہے؟ یہ کیفیت اگر طالبان جو ہیں اس وقت ابھی تک ایک قوت مانے جا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی پشپناہی ہے، اور اللہ کی پشپناہی اس لیے ملی ہے کہ وہ اللہ کے سچے وفادار تھے، انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے شریعت نافذ کر دی، اللہ کا دین قائم کر دیا ساری دنیا کی مخالفت کیے بغیر، اس کی پرواہ کیے بغیر۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کا علم لے کر کھڑے ہیں، اور پوری دنیا کی سپر پاورز کو، جو سپر پاور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں ہیں۔ لہذا یہ صورت ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنا طرز عمل درست نہ کریں۔ اب روس اس معاملے میں انوالو ہو رہا ہے اور طالبان سے ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، تو گویا کہ ایک نئی جہد کا آغاز ہے۔ اب اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ روس اور امریکہ جو آپس میں نہایت کشیدہ تعلقات رکھتے ہیں آج کل، شاید روس کو اب امریکہ سے بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے۔ امریکہ نے روس کو شکست دینے کے لیے افغان مجاہدین کی پشپناہی کی تھی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو سبھی ہی مانتے ہیں، استعمال کیا اور رشیا کو شکست دے کر وہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن گیا۔ اس میں استعمال کس کو کیا گیا سب کو پتا۔ اور اب شاید روس امریکہ کو زخ پہنچانے کے لیے طالبان کی پشپناہی کا رستہ اختیار کرنے اس کی سوچ رہا ہے۔ بہرحال روس جو ہے وہ دوبارہ ایک قوت کے طور پر ابھر رہا ہے، ایک دم تو لگا تھا کہ شاید پھوک نکل گئی ہے اس کی، لیکن اب پیوٹن جو ہے وہ ایک اسٹرانگ مین ثابت ہوا ہے، اس نے بہرحال اس کو پھر ایک دوبارہ قوت کی شکل دی ہے، اور دنیا کے لیے پھر وہ ایک تھریٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کا بھی امکان ہے۔ لیکن جو بھی ہوگا سب کے اوپر اللہ ہے، اصل تقویم اللہ کی چل رہی ہے، تدبیر وہ کس کے ذریعے کس کی مدد کرے یہ اس کا اختیار ہے۔ تو جو اس کے وفادار ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب اور سر بلند ہوگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی سچے مومن ہوئے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کس کس کو ذریعہ بنائے آپ کی مدد کے حوالے سے، یہ وہ اس کا کام ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی ہمیں جو ایک راستہ ہمارے لیے بڑا واحد راستہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے وفادار ہو جائیں تو دنیا کی ساری سپر پاور سپریم پاورز کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی جب اللہ ہماری پشت پر ہوگا. اصل سبق یہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اور ہمارے رہنماؤں کو بھی. آمین یا رب العالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہی اقبال کا پیغام تھا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.